محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم. اعزائي گرامی, خداوند عالم نے انسان کو بیکار اور فضول خلق نہیں کیا, بلکہ اسے ایک مقصد اور ہدف کے لیے خلق فرمایا, اور وہ مقصد خود خدا ہے. جیسا کہ خود خداوند عالم کا ارشاد ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. اس آیت سے ہم بخوبی یہ جان سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو بغیر ہدف کے اور بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, کیونکہ خداوند عالم اس آیت میں واضح طور پر اور صاف طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے, اور یہ کہ تمہاری بازگشت ہماری جانب نہیں ہے. اس آیت میں ہم تھوڑی سی فکر کریں اور توجہ دیں تو خود اس آیت کے اندر خداوند عالم نے سب سے پہلے انسان کی خلقت کو ہدفدار قرار دیا, اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے اس ہدف کی طرف بھی نشاندہی کی. وہ ہدف خود خدا ہے. بالکل اسی طرح سے خداوند عالم نے ایک اور مقام پر یہ کہہ کر تعبیر کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن موت نابودی کا نام نہیں, موت فنا کا نام نہیں, بلکہ اے انسان تیری بازگشت ہماری ہی جانب ہے. یہ آیت بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انسان کا ایک ہدف ہے, اور وہ ہدف خود خدا ہے. اعزائے گرامی, سوال یہ ہے کہ اس ہدف کو پانے کے لیے اور اس کمال کی منزل پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو. ہرگز ہم اور آپ یا ایک ذی شعور اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی شخص کمال پر پہنچ جائے, زبردستی یا دوسرے الفاظ میں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زبردستی کسی منزل تک لے جائے اور وہ پہنچنے والا اس منزل پر پہنچنے کے بعد افتخار کرے کہ میں اس منزل پر پہنچ گیا, تو کیا یقیناً ہم اس شخص کے اس منزل پر پہنچنے کو کمال کہیں گے یا دوسرے الفاظ میں آیا اس شخص کو اجازت ہے کہ یہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد افتخار کرے؟ نہیں، اس لیے کہ کمال اس وقت انسان کے لیے کمال ہوا کرتا ہے کہ جب اپنے اختیار سے کسی منزل کو پا لے یا کسی مقام پر پہنچ جائے۔ لہذا مختصر کرتے ہوئے، یہ انسان کہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، خداوند عالم نے اسے ہدف دار خلق کیا ہے، یعنی اس کے لیے ہدف قرار دیا ہے، اس کے لیے منزل قرار دی ہے۔ اس انسان کو اس ہدف تک، اس منزل تک پہنچنا ہے۔ اس منزل تک اگر اسے زبردستی لے جایا جائے تو اس منزل تک پہنچنے کے بعد انسان درست ہے کہ ظاہری طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کمال پر پہنچ گیا، لیکن اس شخص کے لیے اس قسم کا کمال کو حاصل کرنا اور اس قسم کے ہدف کو پا لینا قابل افتخار نہیں۔ قابل افتخار اس وقت ہوگا کہ جب اس انسان کے پاس اختیار ہو، اپنے ارادے اور اختیار سے اس منزل پر پہنچے، تب جا کر اس شخص کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص باکمال ہے۔ اس میں کمال کیا ہوا کہ ایک انسان زبردستی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے؟ نہیں، بلکہ انسان اپنے اختیار سے پہنچے۔ لہذا اب خداوند عالم پر لازم ہے کہ جب خداوند عالم نے اسے ایک منزل کے پر پہنچنے کے لیے خلق کیا، اسے ہدف دار خلق کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ انسان اسے کمال پر پہنچنا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کمال اس وقت حساب ہوگا کہ جب یہ اپنے اختیار سے پہنچے۔ تو اس بات اور اس گفتگو کا لازمہ یہ ہے کہ یہ انسان صاحب اختیار ہونا چاہیے، صاحب ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر ارادہ ہو اور اختیار ہو اور اس ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک منزل پر پہنچے، تب جا کر اس انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ لہذا خداوند عالم نے اس انسان کو با ارادہ اور اختیار خلق کیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے اختیار اور ارادے کی نعمت عطا فرمائی تاکہ انسان کے لیے کمال حساب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم صرف یہ کہہ دیا ہو کہ تمہیں فلاں منزل پر پہنچنا ہے اور اس منزل کی نشاندہی واضح طور پر نہ فرمائی ہو۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے، بلکہ بالاتر خداوند عالم حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو جب ہدف کے تحت خلق کیا ہے اور اس کے لیے ایک منزل قرار دی ہے، تو اس منزل پر پہنچنے کے لیے مختلف وسائل کو اس کے لیے آمادہ کرے۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ارادہ اور اختیار۔ لیکن یہ ارادہ اور اختیار کافی نہیں، بلکہ اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات، مختلف نشیب و فراز، اس سے بھی خداوند عالم کو اس انسان کو آشنا کرنا ہوگا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہم اپنے یہاں کسی مہمان کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اس دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو ہم اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، تو اس مہمان کو جب ہم نے دعوت دی ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اس مہمان کو دعوت دینے کے ساتھ اگر ہم اپنے گھر کا ایڈریس اور پتہ نہ بتلائیں، تو یہ مہمان آیا تصور کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پہنچ پائے گا؟ دوسرے مرحلے پر آیا یہ میزبان جو اس مہمان کو اپنے گھر بلا رہا ہے لیکن اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتاتا، راستے میں پیش آنے والی دشواریاں اسے نہیں بتلاتا، اور وہ نشانیاں نہیں بتلاتا کہ جن نشانیوں کے سہارے وہ ہمارے گھر تک پہنچ پائے، تو یہاں پر عقل انسانی نسبت بے اس میزبان کے کہ جو اس مہمان کو دعوت دے رہا ہے اس انداز میں، یقیناً یہ فیصلہ کرتے ہوئے دکھائی دے گی کہ انسان تو نے جب اس انسان کو اپنے یہاں دعوت دی ہے تو پھر یہ دعوت خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ تو جو دعوت دے رہا ہے کہ اسے تو نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں ہمارے گھر دعوت پر آنا ہے لیکن گھر کا ایڈریس نہیں بتلایا، اس گھر تک پہنچنے کے لیے ممکن ہے کہ شاید کچھ دشواریاں ہوں، ان دشواریوں کے بارے میں بھی آپ نے اسے آشنا نہیں کیا، ممکن ہے کچھ نشانیاں ہوں کہ ان نشانیوں کے سہارے یہ ہمارا مہمان آسانی سے ہمارے گھر تک پہنچ پائے، وہ بھی ہم نے اسے نہیں بتلائی۔ تو یقیناً یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میزبان نسبت پہ اس مہمان کے مخلص نہیں، لہذا اس دلیل کی بنیاد پر خداوند عالم نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے یہ کہا کہ انسان تیرا یہ ہدف ہے، تیری یہ منزل ہے، یعنی میں خود تیری منزل ہوں، میں نے تجھے اپنے یہاں مہمان بنانے کا ارادہ کیا ہے، لہذا خدا پر لازم ہے کہ اپنے اس مہمان کو باقاعدہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان تمام نشانیوں سے بھی آشنا کرے کہ جن نشانیوں کے سہارے یہ انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اسے ارادہ دیا، اسے اختیار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے اسے ایسے کاموں سے بھی آشنا کیا کہ جن کو ہم اور آپ اچھا شمار کرتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق سے آشنا، برے اخلاق سے آشنا کیا، دوسرے الفاظ میں اچھی۔ سورہ شمس میں یہ کہہ دیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کو خلق کرنے کے بعد ہم نے اسے باقاعدہ برائیوں کا الہام کیا کہ انسان فلاں فلاں کام برا ہے، اسی طرح سے ہم نے اس کو باقاعدہ اس بات کا بھی الہام کیا کہ فلاں فلاں کام نیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے اپنی کتاب مقدس میں یہ بھی فرما دیا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اس انسان کو باقاعدہ ہدایت کی، اب چاہے تو اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے شاکر بندہ بن جائے یا پھر اس صراط مستقیم سے ہٹ کر کفران نعمت کا مرتکب قرار پائے۔ اذان گرامی، خداوند عالم نے اسے ارادہ اور اختیار، اسی طرح سے اچھائیوں اور برائیوں کا الہام، اسی طرح سے صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ ان تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد خداوند عالم نے اس کے لیے ایک مضبوط وسیلہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ آسانی سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء کا بھیجا جانا، رسولوں کا بھیجا جانا، اور ان کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے مختلف کتابوں کو بھی نازل کیا تاکہ یہ اس کا مہمان آسانی سے اس کے گھر تک پہنچ پائے اور اس منزل کو پا لے، جس منزل کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے تعبیر کیا خود خدا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب بھی ہمارے درمیان سے کوئی شخص اٹھ جاتا ہے تو اسلام نے ہر انسان کے اوپر اس مرنے والے کے نزدیک جب تک اسے دفن نہ کر دیا جائے تو کلمہ استرجاع کو اپنی زبان پر جاری کرنے کے لیے کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذان گرامی، یہ خود جملہ بتلاتا ہے کہ ہم ہدفدار ہیں، ہمیں ایک منزل تک جانا ہے اور وہ منزل خود خدا ہے۔ اذان گرامی، رسول خدا کو خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور یہ ہدایت ممکن نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کو باقاعدہ ان اوصاف سے آراستہ کرے کہ جو اوصاف اسے انسان کامل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اوصاف انسان اپنے اوپر اس وقت اپلائی کر سکتا ہے کہ جب ایک ایسی ذات سے یہ اوصاف ملیں کہ جو خود اخلاق حسنہ کا مجسم نمونہ ہو۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ خداوند عالم کی ذات نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی نسبت، اپنے رسول کی نسبت، کہ جسے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے عروج زمین پر بھیجا، اس ذات کی نسبت خداوند عالم نے سورہ والقلم کے اندر یہ کہہ کے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تم خلق عظیم کی منزل پر فائز ہو، یعنی اخلاق کا مجسم نمونہ ہو۔ اذان گرامی، اس وقت کہ جب بنی نوع انسان کا ہادی اخلاق کا مجسم نمونہ ہو تو اب یہ انسان آسانی کے ساتھ اپنی اس منزل کو پانے کے لیے حرکت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے کہ خود رسول خدا نے اپنی نسبت یہ کہا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں صرف اور صرف بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ خود آپ کا یہ فرمان اس بات کی نشاندہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کا مجسم نمونہ اور آپ اوصاف حمیدہ کے حامل، اور جو شخص بھی اپنے آپ کو باقاعدہ ان اوصاف سے آراستہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان گرامی، اخلاق صرف اور صرف، یا دوسرے الفاظ میں اوصاف حمیدہ صرف اور صرف ایک ایسے شخص سے منتقل ہو سکتے ہیں کہ جو خود ان اخلاق کا حامل ہو۔ لہذا رسول خدا کو خداوند عالم نے اخلاق کا مجسم نمونہ قرار دے کر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی اس اخلاق کے نمونے کو پیش کیا، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ نے اپنے بعد ایسی ہستیوں کو چھوڑا کہ جنہیں ہم اور آپ آئمہ طاہرین سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آئمہ طاہرین کی ہستیاں ہر ایک اخلاق کا مجسم نمونہ، کہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اخلاق کے اعلی نمونے پیش کیے، اعلی مثالیں پیش کی، کہ ان آئمہ کے درمیان ایک امام کا نام کہ جن کا نام دعاؤں کی نسبت، مناجات الہیہ کی نسبت معروف ہے، یعنی میری مراد چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے اور ذات والا صفات ہے کہ آپ نے اپنے دور میں اپنے زمانے کے تقاضے کے تحت دین کی تبلیغ کا جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ دعا کا طریقہ ہے، مناجات الہیہ کا طریقہ ہے۔ کیا آپ نے اس طریقے کے ذریعے سے، اس روش کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ بات مختصر کرتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے مجموعے کا نام مشہور و معروف صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہے، کہ اس صحیفہ سجادیہ کو دوسرے الفاظ میں علماء اخلاق نے دو اور نام دیے ہیں، ایک نام انجیل اہل بیت اور دوسرا نام زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان گرامی، یہ دعاؤں کا مجموعہ 54 دعاؤں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے کہ آپ نے، یعنی جناب سید سجاد علیہ السلام نے ان 54 دعاؤں کو مختلف موقعوں پر، مختلف مناسبتوں کی جہت خداوند عالم کے حضور حاضر ہو کر یہ دعا مانگی، کہ جس کے بعد ایک مجموعے کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہے۔ ان دعاؤں کے درمیان ایک دعا بنام دعائے مکارم اخلاق ہے۔ دعائے مکارم اخلاق وہ دعا ہے کہ جس میں جناب سید سجاد نے مختلف اوصاف حمیدہ اور مختلف ایسے اوصاف کو کہ جو انسان کے لیے شائستہ اور زیبا نہیں ہے، ان کو بیان کیا۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں میرے مولا نے، جناب سید سجاد نے ہر مومن کے لیے ایسے اوصاف اور ایسے اخلاق کو بیان کیا ہے کہ اس مومن پر لازم ہے کہ اگر اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتا ہے تو پھر ان اوصاف سے آراستہ ہو، اور ایسے اوصاف سے منع کیا ہے کہ اے انسان اگر تو اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتا ہے تو فلاں فلاں صفت سے پرہیز کر اور اجتناب کر، کہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مفصل اس دعا کی نسبت آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔